مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
صلاة علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله
میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ دو بار مدنی قافلے میں سفر کیا ہے، تو اس سے میری 8 ملاقاتیں باپا سے بنتی ہے، تو 8 ملاقاتوں کے بجائے تو کیا ایک اچھی ملاقات سحری میں مل سکتی ہے باپا سے؟ جزاک اللہ خیرا۔
کتنے کتنے دن کے سفر کیے ہیں؟ 12 دن کے کیے ہوں گے، دو تو 8 ملاقاتوں کا، وہ 3 دن مدنی قافلہ، فی 3 دن مدنی قافلہ ایک ملاقات کی ترکیب ہوتی رہتی ہے، کنٹینیو نہیں ہے، ہم کو حفاظتی امور کی وجہ سے اتنے مسائل ہوتے ہیں جس کی حد نہیں۔
بھائی 8 ملاقات والے کا کیا کرنا ہے؟ وہ بولتے ہیں 8 ملاقات کی ایک ملاقات دیتے ہیں،
یہ تو پیکج مانگ لیا پاپا انہوں نے۔
میں اس کے لیے کوئی مدنی فیس کا اعلان نہیں کیا نا انہوں نے، کہ میں آؤں گا سحری کے لیے، ساتھ میں بٹھا لینا، پھر میں اب چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا، تم گھر کو نہ کھینچو، نہیں جاتا نہیں جاتا، میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا، اس طرح کوئی پیغام دو تو پھر میں بھی کوئی سحری کے لیے آپ کے لیے جگہ بناؤں۔
چلے، ہو سکتا ہے ان کا کوئی کال آ جائے۔
اللہ کرے سن رہے ہو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں محمد ریان چکوال سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ادھر مشہور ہے کہ جو چھٹکیلی ہوتی ہے وہ کسی آدمی پر گر جائے تو اس آدمی کو کپڑ سمیت غسل کرنا پڑتا ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ اس پر ہمارے لیے رہنمائی فرمائیں۔
چھپکلی کپڑوں پر یعنی کہ گر جائے تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، اور اگر ناپاک ہوتی بھی تو جہاں لگی وہ دھویا جاتا، نہ کہ پورا غسل ضروری ہو جاتا۔
دوبارہ
چھپکلی گر جائے، بلکہ پانی میں گر جائے، اور پانی میں گر کر زندہ نکل جائے، تب بھی وہ پانی پاک رہے گا۔ ہاں، چھپکلی اگر پانی میں مر گئی یا مری ہوئی چھپکلی ٹھہرے پانی میں، جو دہ در دہ نہ ہو، یعنی سمجھو کہ آپ کے گھر کے پتیلے جو عام طور پہ ٹھہرے پانی ہوتے یا بالٹی میں پانی کے اندر آ گئی، مر گئی، تو یہ پانی ناپاک ہو جائے گا، مگر زہریلا اس وقت ہوگا جبکہ چھپکلی سڑ کے پھٹ جائے۔ یہ پھٹ جائے نا اندر سڑ کے، تو کہا جاتا ہے کہ اس کا زہر 100 آدمیوں کو کافی ہے، مر سکتے ہیں 100 آدمی، اس کا زہر اتنا خطرناک ہے، لیکن اس کا مر کر سڑ کر پھٹنا ضروری ہے۔ ویسے اگر اس کی لاش نکال دی تو اگر یہ پانی ناپاک ہو گیا، اس کا پینا حرام ہے، بالفرض کوئی پی بھی گیا تو اس کو زہر اثر، اس کا زہر نہیں ہے اس میں، جو میری ناقص معلومات ہے، کیونکہ ایک ادھر حادثہ ہو چکا ہے باب المدینہ میں چند سال پہلے، کہ وہ والدین حج پر گئے اور پڑوس کسی عزیز کو یا پڑوسیوں کو اپنے بچے سونپ گئے، چھوٹے بچے، تو وہ دودھ جب بچوں نے پیا تو شاید 2-3 بچے بےچارے فوت ہو گئے، تو پھر وہ ڈکلیئر ہوا کہ دودھ میں وہ چھپکلی مر گئی تھی، اب خدا جانے وہ پک گئی تھی، اور پکنے کی وجہ سے وہ اس کا زہر اندر سرایت کیے تھے، پھر وہ بےچارے حج کیے بغیر پلٹے تھے، وہ ہمارے گھر پہ آئے تھے، وہ جن کے ساتھ یہ کیس ہوا تھا نا، انہوں نے بتایا تھا ہمارے ایسا ہوا ہے، شاید یہ سب ہوا تھا، چند سال پہلے، تو یہ پک جائے تو بھی زہر اس کا پھیل جائے گا، اور ویسے اگر پھٹے بغیر نکال دی جائے تو زہر نہیں پھیلے گا. ہاں تو وہ پک گئی ہوگی دودھ میں. تو یہ کہ بس برتن ڈھک کے رکھنے چاہیے، برتن کو ڈھک کے رکھنے کی ترغیب حدیث پاک میں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ سال میں ایک بار رات کو بلائیں نازل ہوتی ہیں، جو برتن کھلا ہوتا ہے اس میں داخل ہو جاتی ہیں. یہ اس کی شرحہ میں مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمان یہ فرماتے ہیں کہ اس سے برتن وہ کہ جس میں کوئی غذا ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، تو اس کو ڈھک کر رکھے. اگر برتن میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر خالی رکھنے میں حرج نہیں ہے، اس میں بلائی نہیں جائیں گی. غذا وغیرہ ہو، کھانا پینا، تو اس میں بلائی جائیں گی، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز. اب مثال کے طور پر معجون ہے، دوائیں جو ہوتی ہیں اس طرح کی، دوا کی بوتل ہے، تو اس کو بھی بند ہی رکھا جائے، بلکہ ہر چیز بند ہی رکھی جائے کہ اس میں کیڑے کنکر جو بھی کچرا چلا جاتا ہے بعض اوقات. لیکن حدیث سے مراد وہی یہ بلائیں. اب خدا جانے ان بلاؤں سے کیا مراد ہے جو سال میں ایک بار نازل ہوتی ہیں، جو برتن میں جاتی ہیں. اس کی شرح ہم اپنی مرضی سے چھپکلی اور چوہوں سے نہیں کر سکتے. تو جو مفتی صاحب قبلہ نے لکھا میں نے وہ عرض کر دیا، اور یہ کیڑے اور کنکر یہ میں نے اپنی طرف سے مشورتاً کہ ہر چیز ڈھک کر رکھنی چاہیے، چاہے رات ہو چاہے دن، کہ ان میں بعض چیزیں ایسی چلی جاتی ہیں جو نقصان کرتی ہیں. یہیں اپنے مدنی چینل پر ایک صحافی نے کچھ اپنے تاثرات بیان کیے تھے جو میں نے مدنی چینل پر سنے تھے، کہیں وہ پنجاب کے تھے غالباً، کہ میری چھوٹی بہن جو ہے نا یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، تو یہ پانی پینے کے آداب میں سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پانی دیکھ کر پیو. یہ ہوں گے کہیں دیہات کے، تو پانی دیکھ کر پیو. تو میری بہن جو تھی وہ اس پر عمل کرتی تھی، ان آداب پر، سنتوں پر. تو اس نے وہ اتفاق سے کوئی بتی چلی گئی، پانی وہ اس نے لیا ہوگا پینے کے لیے، بتی چلی گئی. اب اس نے بولا میں دیکھے بغیر تو پیوں گی نہیں، اس کا ادب یہی ہے کہ بیٹ دیکھ کر پیے. تو پھر کوئی وہ اس نے روشنی اس پہ ڈالی ہوگی، ٹارچ یا کچھ، تو بولا اس پانی میں ایک چھوٹا سا بچھو تھا. تو وہ اس نے کہا دیکھو یہ جو دعوت اسلامی والے ہم کو سکھاتے ہیں، اتنی مطلب بہترین مطلب ہی ہم کو ادب سکھایا. اس نے لفظ سنت کہا تھا، لیکن دیکھ کر پینا میں نے سنت میں پڑھا نہیں ہے، اس لیے میں احتیاطاً اس کو لفظ سنت سے تعبیر نہیں کرتا، کہ اپنی اٹکل سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ادب ہے بہرحال کہ دیکھ کر پیے، اجالے میں دیکھ کر اور بیٹھ کر پینا، یہ تو حدیث شریف میں اس کی ترغیب موجود ہے. تو یوں اگر وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہ ہوتی اور دیکھ کر نہ پیتی، اندھیرے میں پی جاتے لوگ، تو اندھیرے میں وہ پی لیتی تو شاید وہ بچھو اس کے جب پیٹ میں چلا جاتا پھر اس کا بچنا مشکل تھا. بچھو تو زہریلا ہے، یعنی اب وہ پیٹ میں جائے تو پھر شاید بہت مشکل ہو جائے اس کے لیے بچنا. اللہ نے اس کو بچا لیا. تو دعوت اسلامی کا ماحول مدینہ مدینہ ہے الحمدللہ، اس میں ہمیں دنیا اور دین دونوں کے نفع ملتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں ملتی ہیں.
اس میں بابا بالخصوص وہ طبقہ جو اپنے بستر یعنی بیڈ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں سونے والی جگہ پر پانی رکھتے ہیں نا، جن کو رات میں پانی پینے کا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ پیاس لگتی ہے اور وہ اٹھ کر پانی پیتے ہیں، اول تو وہ ڈھک کر رکھیں، دوسرا یہ کہ اپنے بستر کے پاس روشنی کا اہتمام رہے. جیسے آپ کے بستر کے پاس میں نے دیکھا ٹارچ ہمیشہ رہتی ہے، آپ کا یہ التزام ہے اگر میں کہوں تو، ہاں کہ آپ ٹارچ ہمیشہ رکھتے ہیں اپنے بستر کے پاس. تو اس طرح اگر ٹارچ یا کوئی ایسی روشنی یا جو بھی مطلب لیمپ وغیرہ وہ ہو، اور جب بھی پانی پینے کی آپ کو حاجت پیش آئے تو روشنی کا اہتمام کر کے پھر پانی پینے کی ترکیب بنائیں.
پانی کے علاوہ کوئی چیز چڑھ گئی بدن میں، لال بیگی چڑھ گیا تو پریشان تو کرے گا نا، تو ٹارچ ہوگی تو اس کا حل ہو سکے گا. البتہ یہ ہمارے حکیم صاحبان جو ہے نا یہ بتا دوں کہ اٹھ کر فوراً پانی پینے کی اجازت نہیں دیتے، ہے نا میدا گرم ہو جاتا ہے, اور اس پر ٹھنڈا یا سادہ پانی بھی, آگ پر جب پانی جائے گا تو وہ شونگ کر کے بولتا ہے, تو یہ نقصان دہ پانی فوراً اٹھ کر, یعنی کہ کوئی آدھا ایک گھنٹہ ایسا میدے کو ریلیکس مل جائے اٹھنے کے بعد, اس کے بعد پانی پیے.
بابا آدمی لیٹا ہوا ہے,
میں بھی عادی نہیں ہوں کہ نیند سے اٹھ کر پانی پینے کا, وہ مطلب لیم وہ جو رکھتا ہوں نا میں اپنے چارجر رکھتا ہوں چھوٹا سا, ٹارچ بھی کہہ سکتے ہیں, ٹارچ نما چارجر, اب تو وہ چارجر عام ہو گئے, تو یہ رکھتا ہوں, میری برسوں پرانی عادت ہے, اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اندھیرے میں.
یہ جو آپ فرما رہے بابا, میں آپ سے مشورہ یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص سویا ہوا ہے, مثال کے تو صبح رات یہ 12-1 بجے سوئے, 11 بجے سوئے, اب رات کو 2 بجے 3 بجے اگر اس کو پیاس لگی ہے تو کیا وہ پانی نہ پیے؟
نیند سے اٹھ کر پانی میں نے حکیم صاحبان سے ہی سنا ہے, تھوڑا سا 3 گھونٹ لے لے, زیادہ نہ پیے نیند سے اٹھ کر.
ایسے بھی باپا جب ہم سو کے اٹھتے ہیں صبح کے ٹائم, کسی میں ایسے بھی اکثر لوگ جب اٹھتے ہیں بستر سے ایک دم اٹھ کے واش روم چلے جاتے ہیں,
پیشاب کرنے فوراً نہ جائیں, بلکہ 1 منٹ 2 منٹ ہاں احتیاطاً رک جائے کہ وہ بیٹھ جائے یا ٹہل لے کہ وہ سرکولیشن ہو جائے اس کا خون کا, ورنہ بعض لوگ یہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا, بہت سو نے سنا ہوگا کہ ایک دم وہ استنجا خانے میں جاتے ہیں, اندر جا کے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, بعضوں عجیب بھی ہوتا ہے, کوئی دعائیں پڑھ لے نا اگر اٹھنے کی.
مجھے آپ یاد آ رہے تھے بابا, آپ اس طرح پر اچانک کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اگر آپ کی روٹین ہے, آپ کی روٹین,
میں بیٹھ کر کیا کرتا ہوں, میں نے وہ کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ اٹھ کر, جیسے اٹھ کر میں یہ منہ پر ہاتھ پھیرتا ہوں 3 مرتبہ, سبحان اللہ اللہم اغفر لی, سبحان اللہ اللہم اغفر لی, سبحان اللہ اللہم اغفر لی, اور وہ اٹھنے کی جو حدیث شریف کی مشہور دعا ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور, یہ پھر ایک وہ حدیث شریف پڑھی ہے کہ اٹھ کر یہ دعا پڑھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ, اس کے بعد اللہم اغفر لی, یہ پڑھنے کے بعد جو دعا کرے وہ قبول, نماز پڑھے نوافل پڑھے تو وہ بھی قبول, مگر جو آخری میں نے جو پڑھا نا وہ چوتھا کلمہ تیسرا کلمہ اور وہ اللہم اغفر لی, اس کا حدیث شریف میں کہ یہ پڑھنے کے بعد جو دعا کرے گا وہ قبول ہوگی اور اگر نوافل پڑھے گا تو وہ بھی مقبول ہوں گے. اول آخر درود شریف بھی پڑھنا ہوتا ہے.
اٹھنے کے بعد آپ کی یہ روٹین ہے؟
فی الحال تو یہ دیکھو اب کم ہوتی ہے بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے,
یہ بہت ہی پیارا,
میں بتاتا ہوں کہ اسلام بھائی وہ ترغیب
ہے, یہ
کچھ روز پڑھ لیا کریں, اگر یہ سب یاد نہیں رہتا تو کوئی 2-4 بار درود پاک ہی پڑھ لیں.
آپ کو شاید اس کا اندازہ ہے بابا کہ آپ نے ابھی جب روٹین بتائی نا, ممکن ہے کہ اسلامی بھائیوں کے اب اس طرح سوالہ شروع ہو جائیں گے کہ یار یہ ریپیٹ ہو, یہ ہے کیا ہمیں پتا چلے, اور ممکن ہے کہ شاید ایک تعداد ہے آپ سے محبت کرنے والوں کی کہ ان کی روٹین میں یہ بات آ جائے گی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبو الی اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بدگمانی کے بارے میں سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ غیبت سے کم حرام نہیں ہے, بلکہ یہ بھی ایک طرح کی وہ دل کے اندر غیبت ہی ہے. تو اب کسی میں وہ واضح قرینہ ہے, فاسق و فاجر ہے, واضح قرینہ ہے, مثال کے طور پہ وہ شراب خانے میں آنا جانا رکھتا ہے, تو اس پر اب کسی نے اس کو شرابی کہا تو ظاہر ہے کہ یہ قرینہ ہے اس کا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ شرابی ہو, البتہ قرینہ نہ ہو اور وہ بندہ جو ہے وہ اس طرح کے گناہوں میں نظر بھی نہ آتا ہو, نیک ہو, اب اس کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ حرام ہے. تو اس کا علاج یہ کہ ویسے ہر مسلمان سے اپنے آپ کو کم تر گھٹیا تصور کرے. اب کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوئی تو اس کو یوں ٹالے کہ میں بدگمانی کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا یا نہیں, تو پھر ظاہر جواب تو خود ہی لے گا کہ ثواب تو نہیں ملے گا. تو ثواب والا کام کون سا؟ تو ثواب والا کون سا کام جو ہے وہ حدیث شریف میں بیان کر دیا گیا, حسن الظن من حسن العبادت, کہ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان قائم کرنا یہ اچھی عبادت میں سے ہے. تو اب ایک مسلمان پر بدگمانی کروں تو مجھے اس میں ثواب تو ہے نہیں, تو میں کیوں نہ اچھا گمان قائم کر کے وہ اچھی عبادت کا ثواب کما لوں. اچھا پھر یہ کہ اپنے آپ کو ڈرا ہے کہ بدگمانی کرنا ثواب تو نہیں ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ثواب نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے, گناہ ہے. تو اب میں گناہ سے کیوں نہ بچوں؟ تو یوں اپنے آپ کو یہ گناہ سے بچا لے, حسن زن کا وہ جام پی لے. دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے اپنے آپ کو ڈرائے کہ میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ یار اس نے فلاں جرم کیا, پھر اپنے عیوب پر نظر کرے اور اپنا ذہن بنائے کہ اس کے بارے میں تو مجھے ویسے شبہ پڑ رہا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہوگا, اور میں تو یقیناً فلاں فلاں گناہ کرتا ہوں. یہ ہر ایک اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ وہ کیا کیا خطائیں کر رہا ہوتا ہے. تو یوں اپنی سوچ میں پڑ جائے تو جو اپنے عیبوں کی طرف نظر کرتا ہے وہ دوسرے کے عیب کی طرف سے اس کی آٹومیٹک توجہ جو وہ ہٹے گی. کہ اپنے عیبوں پر نظر رکھنا اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا یہ یقیناً اچھی بات ہے, کار ثواب بھی ہے, اور دوسرے کی عیب کی طرف مطلب ہے نا کہ اپنا ذہن دوڑانا تو یہ تو ہے ہی بری بات, بدگمانی ہے. تو یوں بھی مطلب ہے نا کہ اپنے آپ کو ڈرائے, پھر یہ اپنا ذہن بنائے کہ جس کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہوں کیا بعید کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام مجھ سے اچھا ہو. تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اور میں اس بدگمانی کی وجہ سے کہیں اپنی آخرت برباد نہ کر لوں, کیونکہ کالے گورے عربی عجمی پنجابی سندھی پٹھان اردو بنگالی ان میں کوئی فضیلتیں نہیں ہیں. فضیلت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, قرآن کریم نے یہ واضح کر دیا کہ بے شک تم میں عزت والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے. تو یوں سب کے بارے میں اچھا ہی گمان اگر قائم کرے نا تو امید ہے کہ اس طرح اپنے بدگمانی کے ان خیالات سے اس کو نجات ملے. تو یوں اس طرح کے مزید معالجات معلوم کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ چھوٹا سا ایک رسالہ ہے, اس کا نام ہی بدگمانی ہے. یہ تو ہر ایک کو پڑھنا چاہیے بلکہ گھول کے پی لینا چاہیے, کیوں بدگمانی یہ مولکات میں سے ایک گناہ کا کام ہے اور اس کے بارے میں جاننا یہ فرض علوم میں سے. تو وہ چھوٹا سا رسالہ بدگمانی کا اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو بہت معلومات ہوگی. اگر آپ کے پاس مکتبۃ المدینہ کی سہولت نہیں ہے, رسالہ نہیں ملتا, تب بھی مایوسی نہیں, تو یہ رسالہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں اشفاق اشرفی عطاری ہند ممبئی سے عرض کر رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لاسٹ ایئر آئیز کے پرابلم سے میں بہت پریشان تھا، کافی علاج کرایا مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ میں آیورویدک کے دو آپریشن کرائے مگر بلڈنگ جاری تھی۔ میں سال بھر پریشان تھا۔ لاسٹ ایئر سپٹمبر میں میرے گھر میرے ایک دوست میری عیادت کو آئے، وہ تعویذات اطہاریہ کے ذمہ دار تھے، انہوں نے میرے لیے تعویذات اطہاری اور پانی لائے۔ اللہ کے کرم سے تعویذات اطہاریہ کی برکت سے میری بلڈنگ رک گئی، اور میں نے جب بیمار تھا تبھی میں نے نیت کر لی تھی مدنی قافلے میں سفر کی۔ الحمدللہ عزوجل مدنی قافلے میں سفر کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ اسی دوران میری تمنا بابا جان سے ملنے کی ہوئی، میں بہت طلبتا تھا کہ کب بابا جان سے ملوں گا، کافی کوششیں کی لیکن ویزا کا مسئلہ آ رہا تھا۔ کچھ دن کے بعد ایک رات میں سویا کیا، میری قسمت جاگ اٹھی اور میں نے دیکھا کہ بابا جان اور کچھ مبلغین کے ساتھ خواب میں میرے گھر تشریف لائے اور مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے، میں آ گیا تم سے ملنے کے لیے۔ میری بابا جان سے یہ مدنی التجا ہے کہ میرے لیے صرف اور صرف یہ دعا کرے کہ میرے دل سے دنیا کی محبت اور اب جا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دے اور میں نیک بننے کی کوشش کروں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مرادیں پوری فرمائے، آپ پر رحم کرے، آپ کے صدقے ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔
بابا سوال یہ ہے، سوال نہیں ہے بابا، بابت کا ایک مرید اتنا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے بابا، روزے بھی رکھ رہا ہے، نمازیں بھی ادا کر رہا ہے، پھر بھی بابا یہ آنکھوں کی بتنے گائی، بابا یہ آنکھوں کا زنا بہت زیادہ ہے بابا، بابا کچھ کرم کیجیے بابا۔
اللہ تعالیٰ ان کو بھی گناہوں سے بچائے، ہم سب کو گناہوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے معاف کر دے، آمین۔
محمد عثمان بول رہا ہوں، انڈیا الہ آباد متوا پور سے۔ میں مدنی چینل دیکھتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں چاہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ مدنی رنگ میں رنگ جاؤں، لیکن میں آپ کو کیسے بتاؤں، میرے ذہن میں یہ سب بات اندر سماتی نہیں ہے، اور میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ مدنی ماحول میں میں شامل ہو جاؤں، بہت کوشش کرتا ہوں کچھ حد تک، مطلب 50% تو مطلب میں شامل ہی ہوں، لیکن آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہمیں اس چیز کی توفیق ہو۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہم سب کو مدنی ماحول نصیب فرمائے۔ دیکھیں دوا کڑوی ہوتی ہے، لیکن مرض کے علاج کے لیے زبردستی پینی پڑتی ہے، تو آپ اپنے آپ کو زبردستی کر کے بھی وہ بقول آپ کے 50% ہیں تو 100% ہو جائے، جب ہو جائیں گے نا تو انشاءاللہ مرض کا علاج بھی ہو جائے گا، دل بھی لگ جائے گا انشاءاللہ۔
بابا یہ گناہوں سے جو توبہ کی نیت ہے یا یہ تشویش ہونا کہ میں گناہگار ہوں اور یہ جو تڑپ رہتے اسلامی بھائی، یہ ہونا بھی تو بابا ایک سعادت ہے نا، کچھ لوگ تو گناہ کر کے وہ گناہ کو اس پر شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے،
وہ بے باکی ہے۔
جی بابا
یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، حدیث پاک میں ان ندم و توبتن، شرمندگی توبہ ہے، تو گناہ پر جس کو شرمندگی ہوتی ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک شرمندگی پیدا ہونا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، نصیب والوں کا حصہ ہے، ورنہ گناہ تو ہنس ہنس کے لوگ کرتے ہیں، بے باکی کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی سمجھا تو اس کا بھی بعض وقت مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولانا آ گیا اب یہ نصیحت کرے گا اپنے، چلو یار چلو، یوں کر کے لوگ ایسی بھی حرکتیں کرتے ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ جو ہنستا ہوا گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا، تو گناہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے، کبھی ہو گیا بتقاضائے بشریت تو اس پر بندہ شرمندہ ہو، ندامت کرے اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، نہ کہ اپنے گناہ پر یعنی کہ دلیری کا اظہار کرے، یہ بے باکی جو ہے نا گناہ پر دلیری بے باکی یہ ایمان کے لیے بہت خطرناک ہے، کس کو اللہ کی نافرمانی کی پرواہ ہی نہیں آتا، یہ بہت بری بات ہے۔
اب یہ شرمندگی حاصل کیسے ہو؟
ایک ظاہر تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ بھی ایک عطا ہے کہ بعض اوقات خطا وہ کام کر جاتی جو عبادت کام نہیں کرتی. بعض اوقات گناہ پر ندامت کی وجہ سے اس طرح کے اقدامات بندے کر لیتے ہیں کہ رب خوش ہو جاتا ہے, اس پر کرم ہو جاتا ہے. جیسے کہ وہ پچھلے دور کا واقعہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی پہلے کا واقعہ ہے کہ دو افراد جو تھے وہ گزرے اور مسجد میں ان کے جانے کا کچھ ٹائم ہوا, تو ایک تو چلا گیا, دوسرے نے کہا میں مسجد میں جانے کے قابل ہی نہیں ہوں, میں تو بہت گندا ہوں, گناہگار ہوں, میں اللہ کے دربار میں کیسے اندر جاؤں گا. تو اس کو ایسی اس کی ندامت تھی, وہ دل کی ندامت تھی. ہمارے عام طور پہ وہ جان چھڑانے والی بات ہے کہ میرے کپڑے نہ پاکے میں نہیں آتا, اور اس کی ندامت تھی کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ مسجد میں جاؤں. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی اور اس کو ولایت کا سب سے اعلیٰ درجہ عطا کر دیا. وہ سب سے اعلیٰ درجہ صدیق, اس کو صدیق بنا دیا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. ندامت نے اس کو اپنے گناہ پر اتنی مطلب ہے کہ وہ ندامت تھی کہ میں اس قابل ہی نہیں. وہ نہیں, امیر مینائی نے کہا ہے بارگاہ رسالت میں حاضری کے تعلق سے, جب بھی جاتا ہوں ان کے روزے پر, جب بھی جاتا ہوں ان کے روزے پر اپنا چہرہ چھپائے رکھتا ہوں, اپنا چہرہ چھپائے رکھتا ہوں. یعنی شاعر نے یہ تصور پیش کیا کہ میں اتنا نافرمان گناہگار بندہ ہوں کہ میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں بارگاہ رسالت میں اپنا یہ گناہوں سے کالا پڑا ہوا چہرہ دکھاؤں, میں چھپا لیتا ہوں. یہ بہرحال اگر دل کے جذبات ہوں کسی کے تو یہ بھی مرحبا, تو اس لیے چہرہ نہیں دکھاتا. تو یہ اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں, اپنی اپنی ادائیں ہوتی ہیں. تو یوں بزرگوں کے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ جن کے گناہوں کی وجہ سے ان پر کافی ندامت اور توبہ کی برکتیں ظاہر ہوئی اور ان کو ولایتیں ملی. اس طرح کی کئی واقعات روایتوں میں موجود ہیں. جیسے کہ ایک تو مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے, اب اس کو بہت ندامت ہوئی کہ ہائے میں کیا کروں, 99 قتل کر چکا, اب میرا کیا بنے گا. تو اس نے کسی راہب سے تذکرہ کیا کہ میں نے تو 99 قتل کیے, کیا میری ہے کوئی نجات کی صورت, توبہ کی صورت؟ تو اس نے کہا کہ 99 قتل کیے تو نے, جا تیرے لیے کوئی رستہ نہیں ہے توبہ کا. تو یہ مایوس ہو گیا, مایوس ہو گیا, جب میری نجات کی کوئی صورت ہی نہیں ہے تو چلو میں سینچری پوری کر لیتا ہوں. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, اب 100 ہو گئے قتل اس کے. پھر اس کے اندر ندامت پیدا ہوئی کہ نہیں ایسے نہیں, کوئی رستہ ہونا چاہیے اپنے تلاش کرتے. تو پھر وہ کسی سے ملا اور بولا کہ میں 100 قتل کر چکا ہوں, کیا کوئی میری بھی نجات کی صورت ہے؟ یہ حدیث ہے اور اس کی یہ نا کہ میں اب خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا میری بھی اللہ تعالی خطا بخش دے گا. تو اس نے کہا کہ یہ اس طرف کچھ نیک لوگ رہتے ہیں, وہ ادھر بستی میں اس سمت میں تم جاؤ گے نا تو وہ تم کو ضرور رستہ بتائیں گے. اس نے مایوس نہیں کیا بلکہ وہ رستہ بتا دیا کہ اس طرف آپ اگر جائیں تو ترکیب بن جائے گی. تو وہ اس بستی کی طرف چلا. اب پہلے کے سفر کوئی ہوائی جہاز کے یا اس طرح کے ہمارے یہ سیارے گاڑیاں تو تھی نہیں, تو یہ بیچارہ چل پڑا. تو وہ سفر کرتا رہا یہاں تک کہ راستے میں وہ بیمار ہو گیا, وہ سخت بیمار ہو گیا. اب کوئی دوا نہیں, علاج نہیں, نہ اسپتال, نہ دوا خانے, نہ ڈاکٹر, یہاں تک کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہوئی. اب یہ مرنے پڑا, اب کیا ہوگا, سو قتل کیے میں نے, اب میری نجات کی کوئی صورت کیسے بنے. میں جا رہا تھا اس طرف, اس بستی کی طرف کہ مجھے کوئی صورت بن جاتی, لیکن اب تو جانے کی ہمت ہی نہیں ہے, اب کیا ہوگا. اب یہ لمبا ہو گیا, اب میرے بس اب موت آ گئی میری, تو گیا میں. تو وہ گرتے گرتے جب یہ گرا لمبا ہوا تو اس نے اپنا سینہ ان اللہ والوں کی بستی کی طرف کر دیا اور اس کا انتقال ہو گیا. رحمت کے فرشتے بھی اترے, عذاب کے فرشتے بھی اترے. اچھا, عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ سو کا قاتل ہے, اس کو ہم لے جائیں گے. رحمت کے فرشتوں نے فرمایا کہ یہ توبہ کے راستے پہ نکلا تھا, اس کو شرمندگی تھی, ندامت تھی, ہم لے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی کریم ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس نے فرمایا کہ چلو ایسا کر لو کہ دونوں طرف کی زمینوں کو ناپو, اگر یہ اپنی بستی اپنی آبادی کے قریب اگر ہو اس کا فاصلہ تو عذاب کے فرشتے لے جاؤ, اور اگر یہ میرے نیک بندوں کی بستی کی طرف قریب ہو چکا ہو تو رحمت کے فرشتے لے جائیں. اب حقیقت میں وہ ابھی اللہ والوں کی بستی سے دور تھا, اپنی بستی سے یہ قریب تھا. فرشتوں نے ناپنا شروع کیا, اللہ تعالی نے نیک بندوں کی بستی اور اس کے درمیان جو جگہ تھی وہ فاصلہ زیادہ تھا, اس سے فرمایا کہ تو سکڑ جا, ادھر کی زمین کم تھی اس سے فرمایا تو پھیل جا. تو جب پیمائش کی گئی, ناپا گیا, تو وہ یوں اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا, چنانچہ اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے. تو سچی ندامت ہو, شرمندگی ہو, بے باکی نہ ہو. وہ بے باک نہیں تھا, وہ تلاش کر رہا تھا کہ مجھے کوئی رستہ مل جائے کہ میری کوئی نجات کی صورت بن جائے. بھائی یہ بہت مضبوط روایت ہے, وہ حدیث پاک ہے. تو اس لیے گناہ پر بے باکی نہیں ٹھیک. بڑے سے بڑا گناہ کسی سے ہو گیا ہو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت سے مایوسی جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. بس اللہ کی رحمت پر نظر رکھے کہ اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہوتی ہے جس میں زبان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہو, فرمان رب رحمان کا ہو عز و جل, حدیث قدسی کہلاتی ہے. تو وہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی اس میں فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی, کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں, وہ میرے بارے میں جیسا گمان کرے گا میں یعنی اس کے قریب گمان کے. تو اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھنا چاہیے. بات جذبات میں آ کر کہہ دیتے کہ یار ہم تو بہت گناہ گار ہیں اب ہم تو جائیں گے جہنم, نعوذ باللہ, یہ نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے کہ گناہ گار کو معاف کر ہی نہیں سکتا, مجبور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے, لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ میری ان باتوں سے کوئی اب یہ ذہن نہ بنا لے کہ یار خوب گناہ کرو, رحمت میں نظر رکھو. تو اللہ تعالیٰ جبار و قہار بھی ہے, یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ گار کو معاف فرما دے, وہ چاہے تو بڑے سے بڑے نیک بندے کو کسی چھوٹے سے گناہ پر پکڑ لے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا ہی رہے بندہ. جیسے کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا, اس نے گناہوں سے توبہ کر دی اور 70 سال تک اس نے اس طرح عبادت کی, دن کو روزہ رکھتا, رات کو عبادت کرتا, کیسی کڑی دھوپ ہو وہ سائے میں لیٹتا نہیں تھا, سائے میں نہیں رہتا تھا وہ دھوپ میں. اس طرح اس نے جب اس کا انتقال ہوا, کسی نے خواب میں دیکھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا کہ گناہوں سے تو خیر میں نے توبہ کر ہی لی تھی، ایک بندے کا حق رہ گیا تھا وہ معاف نہیں کروا سکا تھا میں، کہ میں نے کسی کی اجازت کے بغیر اس کی لکڑی تنکا اس سے خلال کر لیا تھا، وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے ابھی تک جنت سے محروم. ہم تو اس کی چیز اٹھا لی، اس کی کھینچ لی، اس کو مارا، اس کو دھکا دیا، اس کو جھاڑا، اس کو آنکھیں دکھائی، گورا، سب حقوق العباد کے معاملات، جبکہ بلا اجازت شرعی اس طرح کی حرکت کسی نے کی. کئی حرکتیں ہم دن میں کتنی کتنوں کی چیزیں ہم سمجھتے کوئی حرکت اپنی چلتی ہے، یہ سرکا لیا، وہ سرکا لیا، یہ سب قیامت کے روز بہت مہنگا پڑ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ وہ رحمان الرحیم بھی ہے، جبار و قہار بھی ہے، وہ بے نیاز بھی ہے. تو اس لیے اس کی بے نیازی سے ڈرتا رہے کہ کہیں ہمارے کسی چھوٹے سے گناہ پر وہ ہمیں پکڑ نہ لے، اس کی رحمت سے بھی نظر نہ ہٹائے اور اس سے ڈرتا بھی رہے. خوف و رجا، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول.